ساری امت کو.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے کہ کل بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا کثرت درود جو ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے. کچھ علماء نے فرمایا روزانہ 500 مرتبہ، کچھ علماء نے فرمایا روزانہ 1000 مرتبہ، مختلف اقوال ہے. لیکن 313 مرتبہ روزانہ اگر کوئی درود پاک پڑھے تو اسے کثرت درود کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ دن رات ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہے، ان کے ذکر سے ہماری زبان ہمیشہ تر رہے، لیکن کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا تو اپنی عادت بنا لیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت پروگرام کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ اس دعوت پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ ہم بتائیں کہ دعوتوں میں جو عام طور پہ دعوتیں کی جاتی ہے، جو ہلا گلا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں سب کچھ، تو جس طرح فضول گفتگو کا سلسلہ ہوتا ہے، کبھی گانے باجوں کا سلسلہ ہوتا ہے، تو ہم یہ محفل سجا کر یہ بتانا چاہتے ہیں ناظرین کو، تو کیوں نہ اس کو عرس منا لیا جائے، کسی بزرگ کی نیاز کر دی جائے. اور اسی طرح جو ہے دعوت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو فضول گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، کبھی غیبتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بولنا کیا ہے، تو کبھی چغلیاں، کبھی غیبتیں، کبھی فحش کلامی، تو ہر دعوت میں بہرحال کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، الٹی سیدھی باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو کیوں نہ اس کی جگہ ہم اچھی اچھی باتیں کریں. تو یہ ہمارے دعوت پروگرام کا مقصد ہے. آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ نیاز بھی ہم کرتے ہیں، اور آج انشاءاللہ عزوجل اس شخصیت کی نیاز ہے. میں ہنٹس دوں گا، آپ کو سمجھنا ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں. اس شخصیت کی نیاز ہے کہ جن کا مزار فیض انوار باب الاسلام سندھ میں ہے، اور وہ شخصیت جو ہے قلندر کے نام سے مشہور ہے. اب آپ کو جاننا ہے کہ وہ کون ہے، انشاءاللہ پروگرام کے آخر میں ان کا انشاءاللہ تفصیلی ذکر کیا جائے گا. اس سے پہلے کہ موضوع پر آئیں، پروگرام اسٹارٹ کریں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نیاز میں آج جو ہے آصف بھائی کیا بنا رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آصف بھائی؟ خیریت سے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. آج بڑی مبارک ہستی کی نیاز ہے اور خوشبو بھی آ رہی ہے. کیا بنا رہے ہیں آپ؟
زعفرانی
بریانی. ماشاءاللہ یہ خاص بریانی ہے، زعفرانی بریانی پہلی دفعہ سن رہے ہیں.
یہ چکن میں بھی اور بیف میں دونوں میں بنتی ہے زعفرانی بریانی، اس میں ہرا مسالہ ڈلتا ہے صرف.
اچھا زعفران نہیں ڈلتا. چلیں بھائی، جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم اپنا کام جاری رکھتے ہیں. جزاک اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا اہم موضوع ہے، ایسا موضوع کہ ہر گھر میں اس کے بارے میں گفتگو چل رہی ہوتی ہے، اور ہر آدمی میرا خیال ہے اس چیز کو سمجھنا چاہتا ہے. آج ہمارا موضوع ہے رزق میں برکت کے اسباب، کہ وہ کون سے اسباب ہے جو ہم کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے. وہ کون سا خاندان ہے، وہ کون سا گھر ہے جو آج جو ہے رزق میں بے برکتی کا شاکی نہیں، کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہو رہی، ہم پریشان ہیں، اور جناب حالات ایسے ہیں ویسے ہیں. ہر گھر میں آج ہم یہ گفتگو سن رہے ہوتے ہیں. عام طور پہ یاد رکھیے، رزق کے معنی عطا کرنا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل نے جو ہمیں عطا فرمایا وہ رزق کہلاتا ہے. صرف رزق یہ نہیں ہے کہ ہماری جو انکم ہو رہی ہے، ہماری آنکھیں، ہمارا دیکھنا یہ بھی رزق ہے، ہمارے ہاتھوں کا چھونا چلنا یہ بھی رزق ہے، ہمارے پاؤں چل رہے ہیں، ہمارا ہاضمہ کام کر رہا ہے، ہم سانسیں لے رہے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ رزق ہے. ہماری اولاد اور ساتھ ہی ہماری جو انکم ہے وہ بھی ہمارا رزق ہے. اگر یہ حلال طریقے سے کمائی تو حلال رزق، حرام طریقے سے کمائی تو یہ ظاہر ہے کہ یہ حرام مال قبر میں آگ بنے گا، قبر کی آگ ہے، جہنم کا عذاب ہے۔ ایک بڑی حیرت کی بات ہے کہ عام طور پہ ہر کوئی تنگی رزق کا شاکی ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا کہ بزرگان دین ہمارے جب کوئی پریشانی آتی، تنگی آتی، سوچتے کہ آخر ایسا کیا گناہ ہم سے ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ تنگی ہے۔ اور آج کا مسلمان رزق میں تنگی ہے، شاکی ہے بیچارہ کہ جناب رزق میں تنگی ہو رہی ہے، پریشان ہوں، پیسے نہیں ہیں، بچوں کے اسکول بھیجنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کی وین کے لیے پیسے نہیں ہیں، میرے پاس کھانے کے راشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، پریشان ہے۔ لیکن یہ سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ بے برکت ہو رہی ہے۔ اب ہماری حالت یہ ہے، نمازیں ہم نہیں پڑھ رہے، فجر کی نماز میں سوئے ہوئے ہیں، جو برکت کا وقت ہے خاص، فجر کی نماز میں سو رہے ہیں جناب، نمازوں کا پتہ نہیں ہے، جماعت کا پتہ نہیں ہے، جھوٹ ہم بول رہے ہیں، غیبتیں ہم کر رہے ہیں، ہر قسم کے گناہوں میں مبتلا ہے، اور اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، اور زبان پہ شکوہ کہ نہ جانے کیوں رزق کی تنگی کا شکار ہے۔ تو کاش ہم ان اسباب پہ غور کریں کہ جس سے بے برکتی آتی ہے، ان اسباب پہ غور کریں، اسی طرح ان اسباب پر عمل کریں جس سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا انشاءاللہ عزوجل موضوع ہے۔ آئیے مہمانان گرامی کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان محمد فراز مدنی بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناتواں حافظ محمد زبیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ انشاءاللہ عزوجل ہمیں نعت سنا کر ہمارے دلوں کو منور کریں گے۔ تو میں انشاءاللہ عزوجل فراز بھائی کی طرف آتا ہوں۔ فراز بھائی یہ بتائیے کہ کیا دعا اور رزق کا بھی کوئی تعلق ہے کہ دعا کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، جیسے آپ نے بالکل اسٹارٹ میں ایک بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے کہ رزق میں بے برکتی کا جو بنیادی سبب ہے وہ گناہ ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے رزق میں برکت اٹھا لی جاتی ہے، اور اسی کے اگر برعکس دیکھا جائے تو بندہ جب نیکیاں کرتا ہے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے تو اس کے رزق میں برکت رکھی جاتی ہے، اسے برکتیں عطا کی جاتی ہیں۔ اور قرآن و حدیث میں اس طرح کے مضامین ملتے ہیں کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اس نیکی کی برکت سے اس کے رزق میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ دعا یہ بھی ایک اہم عبادت ہے، بلکہ اس کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا ہے، اور دعا کا رزق حلال کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ یعنی اگر بندہ رزق حلال کمائے گا تو اس کی دعا قبول ہوگی، یہاں تک کہ مستجاب الدعوات بھی وہ بن سکتا ہے رزق حلال کی برکت سے۔ اور اگر وہ رزق حرام کماتا ہے معاذ اللہ، تو یہ کہہ لیں کہ دعا کی قبولیت میں بہت بڑا بیریئر لگ جاتا ہے۔ اور یہ واضح حدیث پاک ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی میری ہر دعا قبول ہوا کرے، آپ یہ دعا فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرما سکتے تھے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ تم مستجاب الدعوات بن جاؤ، لیکن آنے والی پوری امت کے لیے ایک طریقہ ارشاد فرما دیا کہ اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو، تمہاری ہر دعا قبول ہو، تم یہ چاہتے ہو، تو اس کا نسخہ کیا ہے، کیا طریقہ ہے، سبب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے سعد، اپنی روزی کو پاک کر لو، اپنی روزی کو حلال اور صاف کر لو، تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ تو یہاں پر مستجاب الدعوات بننے کا، یعنی ہر دعا قبول ہو جایا کرے، اس کا ایک نسخہ عطا فرما دیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کہ تم اپنے روزی کو صاف کر لو گے، پھر جو دعا کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو آج کے دور میں جہاں رزق کے حوالے سے لوگ گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، وہاں پر ایک ایشو یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، میں اتنی دعا کرتا ہوں، گڑ گڑا کر دعا کرتا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارا رزق جو ہے وہ کہیں حرام تو نہیں ہے، انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی، ارادتاً یا غیر ارادی طور پر، کہیں میرے رزق کے اندر کوئی حرام کا کوئی لقمہ تو شامل نہیں ہو رہا، کوئی حرام لقمہ تو میں نہیں کھا رہا۔ اس پر غور کرنے کی بہت حاجت ہے، کیونکہ جب بندہ حرام کماتا ہے تو اس کی وجہ سے دعا کے اندر کتنا بڑا بیریئر لگ جاتا ہے، اس پر غور کرنے کی حاجت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جگہ سے گزر ہوا تو ایک شخص گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ پاک، یہ دعا کر رہا ہے، اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر یہ اتنی دعا کرے کہ دعا کرتے کرتے اس کی جان نکل جائے، پھر بھی میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب وجہ پوچھی تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یہ حرام کھاتا ہے، اس کے گھر کے اندر بھی حرام موجود ہے، لہذا اس کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اس نقطے کی طرف توجہ کرنے کی بہت زیادہ حاجت ہے۔
بڑی بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی کہ رزق کے، اگر رزق حرام ہے تو اس میں بے برکتی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے कि हम देखते हैं कि जो आदमी रिश्वतें ले रहा है, सूद का लेन देन कर रहा है, हम देखते हैं बड़ी ज्यादती हुई हुई है भाई। बज़ाहिर लगता है कि यार उसके पास बड़ा पैसा आ रहा है, बज़ाहिर यानी ज़ाहिर पैसे ले रहा है, रिश्वतें ले रहा है, बज़ाहिर लगता है बड़ा पैसा आ रहा है। लेकिन याद रखिए, ज्यादती है माल और माल में बरकत होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। कभी कभी 1 लाख की जगह 10 लाख कमा लिए, लेकिन पता चला 9 लाख जो है डाकू ले गए, या बच्चा बीमार हो गया, 2-4-5 लाख वहीं पे खर्च हो गए, बच वही गया जो हमारा रिस्क था। और तो वो माल की ज्यादती जो होती है वो एक अलग चीज़ है, और माल में बरकत एक अलग चीज़ है। ऐसा होता ना कि 10 थाल जो है वो 10 लोगों को काफ़ी हो गए, तो ये कौन सी बड़ी बात है। बरकत तो ऐसा है कि 1 थाल में 10 लोगों ने खा लिया, कहा जाता है कि देखो यार बरकत हो गई, ये होती है बरकत। तो माल में बरकत होना अलग चीज़ है और माल में ज्यादती होना अलग चीज़ है। ज्यादती माल जो है वो हलाकत की तरफ ले जाती है, कभी कभी ज्यादती माल हलाकत, लेकिन अगर माल में बरकत होगी तो वो कभी हलाकत की तरफ नहीं लेकर जाएगा। चाहे वो ज्यादती हो जाए माल के अंदर, बहुत ज्यादा माल हो गया और बरकत भी हो गई, तो वो बरकत वाला ज्यादा माल हलाकत की तरफ नहीं लेकर जाएगा, वरना ज्यादती है माल तो हलाकत की तरफ कभी ले जाता है। तो बहरहाल माल में बरकत जब ही होगी, जब वो माल हलाल होगा। और इसी तरह अहदीस में हम देखते हैं, कुरान पाक में देखते हैं, अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ वजल कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमन अअरदा अन ज़िक्री फइन्ना लहू मईशतन दंका। अल्लाह तबारक व ताला अज़्ज़ वजल इरशाद फरमाता है, और जिसने मेरी याद से मुंह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग जिंदगानी है। इस आयत में जिक्र से मुराद, जिसने मेरी याद से मुंह फेरा यानी मेरे जिक्र से मुंह फेरा, वमन अअरदा अन ज़िक्री, इस आयत में जिक्र से मुराद कुरान मजीद पर ईमान लाना है। और एक कौल यह है कि इससे मुराद वो दलाइल है जिन्हें इस्लाम की हक्कानियत के सबूत के तौर पे नाजिल किया गया। और यह भी हो सकता है कि जिक्र से मुराद सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते बाबरकात मुराद हो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिक्र आप ही से हासिल होता है, और तंग जिंदगी गुजारने के मकाम के बारे में मुफस्सरीन के 5 अकवाल हैं कि तंग जिंदगानी से क्या मुराद है। तो 5 अकवाल मुफस्सरीन ने बयान फरमाया। नंबर 1, दुनिया में तंग जिंदगानी यानी दुनिया में रिस्क तंग हो जाना, जिंदगी तंग हो जाना। नंबर 2, कब्र में तंग जिंदगानी के कब्र में वहशत, कब्र का अजाब वगैरह। अच्छा, इसी तरह आखिरत में तंग जिंदगानी के आखिरत में जो है अजाब का शिकार होना, तंगी का शिकार होना। इसी तरह दीन में तंग जिंदगानी यानी दीन में तंग जिंदगी यह है के नेक राह शख्स के लिए तंग हो जाए, इंसान के लिए नेकी करना दुश्वार हो जाए और गुनाह करना आसान हो जाए, ये दीन में तंगी है। और दुनिया, कब्र आखिरत और दीन सब में तंग जिंदगी है, मुफस्सरीन का बहरहाल ये अक्वाल है। तो जिक्र से मुंह फेरा तो उसके लिए रोजगार में तंगी है। अच्छा, आम तौर पे ऐसा होता है फराज भाई, अक्सर हम जो है सुनते हैं लोगों से कि यार मेरा क्या है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो जनाब कपड़े पे, सादे से कपड़े पे गुजारा करता हूँ, सादा खाना खाता हूँ, बस यार हराम की तरफ जाना पड़ता है बच्चों की वजह से, कि बच्चों की फरमाइशें आती है। तो अक्सर देखा है इंसान जो है जब तक शादी वगैरह नहीं की होती वगैरह, सही होता है शादी कर ली, फरमाइशें आ रही है घर से, तंग आकर वो हराम माल कमाना शुरू कर देता है बच्चों के लिए, घर वालों के लिए। तो ऐसा करना कैसा?
लेकिन जिस तरह आपने कहा ना कि बरकत और कसरत के अंदर बड़ा फर्क है, अगर बंदे की तवज्जो बरकत की तरफ होगी ना तो कभी भी इस तरह की बातें उसको तंग नहीं करेंगी, क्योंकि उसको पता है कि अगर मेरे रिस्क में बरकत है, मैं हलाल कमा रहा हूँ, अल्लाह पाक इसमें बरकत देगा तो मुझे भी सुकून की जो है वो जिंदगानी नसीब होगी, मेरे घर वालों के मामलात भी बेहतर होंगे। ऐसे ऐसे अफराद देखें जो करोड़ों रुपए कमाते हैं लेकिन उनको रात को सोने के लिए गोली लेनी पड़ती है, और ऐसे अफराद आप इसके बरक्स देखें तो कमाते थोड़ा हैं लेकिन उनको सुकून की नींद आती है,
हकीकत में वो ज्यादा खुशहाल
है। تو یہی بات ہے کہ برکت اور کثرت میں اگر فرق بندہ سمجھ لینا تو یہ ساری جو زبردستی اپنے آپ کو جو مطمئن کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں میرا تو کچھ بھی نہیں ہے میں تو گھر والوں کے لیے کرتا ہوں.
پیسوں سے نرم گدے تو خریدے جا سکتے, نیند نہیں خریدی,
نیند نہیں خریدی جا سکتی. تو یہی بات ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایک تو اپنے آپ کو پہلے اس چیز کی طرف مطمئن کرے کہ برکت اور کثرت میں فرق ہے. اچھا, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ رزق کی فراوانی ہوتی ہے, کثرت ہوتی ہے, لیکن پھر بھی ڈیمانڈز جو ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی, خواہشات جو ہے پھر بھی پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی, بلکہ وہ اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جیسی ڈیمانڈ آئی اور آپ کہیں کہ میں حرام کی طرف چلا جاؤں. تو اس پر ایک تو غور کرنے کی حاجت ہے, دوسرا یہ کہ بندہ علم دین بھی حاصل کرے, اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سا معاملہ جو ہے مجھے گناہ کی طرف لے کر جائے گا, کون سا معاملہ جو ہے مجھے نیکی کی طرف لے کر جائے گا. اور ایسا نہیں ہے کہ گھر والوں کی ڈیمانڈز جو ہے وہ ہر وہ ڈیمانڈ پوری کی جائے جو شریعت کے مخالف بھی ہو, ڈیمانڈ بھی گھر والوں کی وہی پوری کی جائے گی جو شریعت کے مطابق ہوگی, شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہوگی. تو یہ چیز بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. اور تیسرا یہ کہ بندہ اپنے آپ کو ڈرائے بھی, آخرت کے عذاب سے ڈرائے. یہ جو وعیدات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کرتا, گھر والوں کے لیے جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے, ویسے دیکھا جائے تو اس میں بھی زبردستی کا جو ہے نا اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بندہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتا, بہت کچھ جو ہے وہ گھر والوں کا نام لے کے اس میں اپنا بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ڈیمانڈز کو پورا کیا جا رہا ہوتا ہے, لیکن بہرحال اگر پھر بھی کوئی اس طرح کا عذر پیش کرتا ہے تو اس کو اس روایت سے ڈرنا چاہیے. حضرت سیدنا ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بستان العارفین کے اندر ایک روایت نقل کی ہے اور واقعی ڈرانے والی ہے کہ قیامت کے دن ایسے فرد کو لایا جائے گا کہ جو اپنے گھر والوں کو حرام روزی کھلاتا تھا اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں تو گھر والوں کے لیے حرام روزی کماتا ہوں, تو اس کے گھر والے جس کے لیے وہ حرام روزی کمایا کرتا تھا وہی آ کے اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے اور رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ اسے ہمارا حق دلا, یہ ہمیں علم دین نہیں سکھاتا تھا اور یہ ہمیں حرام کھلاتا تھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. اور آج کل ایسا ہوتا ہے کہ گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا, وہ تو یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جو فلاں رشتہ دار ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے یا بچوں کے ابو ہیں, وہ بڑی محنت کرتے ہیں, بڑا جو ہے وہ حلال ہمارے لیے لے کے آتے ہیں, صبح سے لے کے رات تک لگے ہوتے ہیں. گھر والوں کو نہیں پتا ہوتا کہ کیا رشوت کا لین دین ہو رہا ہے, کیا سود کے جو ہے وہ اس نے مال جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں. تو یہی گھر والے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ پاک اس سے ہمارا حق دلا, یہ ہمیں علم دین نہیں سکھاتا تھا اور ہمیں حرام کھلاتا تھا, ہمیں پتا نہیں ہوتا تھا. تو اب انہی گھر والوں میں سے ایک فرد آگے بڑھے گا اور کہے گا کہ میری نیکیاں کم ہیں لہٰذا اس سے میری نیکیاں دلوائی جائیں. تو وہ شخص جس کے پاس نیکیاں ہوں گی, بلکہ یہ فرمایا گیا کہ پہاڑ برابر نیکیاں ہوں گی, اب وہ نیکیاں اس کے گھر والوں کو دینا شروع کی جائیں گی, یہاں تک کہ وہ نیکیوں سے بالکل خالی ہو جائے گا اور فرشتے اس شخص کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے. اور وہ شخص حسرت سے اپنے گھر والوں کی طرف دیکھ رہا ہوگا اور کہہ رہا ہوگا کہ اب میرے نامۂ اعمال میں صرف وہ گناہ رہ گئے جو میں نے ان گھر والوں کی وجہ سے کیے تھے. اور فرشتے یہ ندا کریں گے کہ اس سے بڑا بدنصیب آدمی کون ہے جو اپنے گھر والوں کی وجہ سے آج جہنم میں جا رہا ہے. تو یہ ڈرانے والی روایت ہے, بندہ سوچے کہ میں اپنے گھر والوں کو بھی علم دین سکھاؤں, ان کو بھی جو ہے وہ قناعت اختیار کرنے کا درس دوں, توکل کا انہیں بھی درس دوں کہ اگر ہمارے پاس تھوڑا ہے لیکن اس میں برکت ہے تو اس میں اللہ کا شکر ادا کریں. ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ ڈیمانڈز پورے کرنے کے چکر میں اگر میں حرام روزی کماؤں تو میں حرام لا کر کھلاؤں تو میری بھی آخرت برباد ہوگی, تمہاری بھی آخرت برباد ہوگی. تو یہ گھر کے سربراہ کی ذمہ داری بنتی ہے. قرآن پاک کا جو حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ, تو یہ ذمہ داری بنتی ہے گھر کے سربراہ کی کہ وہ اپنے گھر والوں کی تربیت کرے کہ جتنا ہمارے پاس ہے, جتنا رب نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں اور حرام سے اپنا آپ کو بچانے کی ہمیشہ کوشش کرتے رہیں.
بے شک فراز بھائی, یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی اور یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کی ضرورتیں کم ہیں آپ حرام میں نہیں پڑیں گے. اب ہماری حالت یہ ہے کہ فون فلاں چاہیے, فلاں برانڈ کا چاہیے, کار فلاں برانڈ کی چاہیے, گھر تین کمرے کا ہے تو ہم چار کمرے والوں کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں, چار کمرے کا ہے تو پانچ کمرے والوں کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں, محل جیسا گھر ہے تو بنگلے والے کو دیکھ کر رو رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال ہمارا یعنی ہم دنیا کے امیر ترین آدمی بھی بن جائے نا, دس امیروں میں ہمارا نام ہو, تو ہم پہلے امیر کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ یار وہ دنیا کا سب سے بڑا امیر آدمی میں کیوں نہیں ہوں, اسی میں پریشان رہتا ہے انسان. تو بہرحال ضرورتیں اگر کم ہو تو انسان حرام میں نہیں پڑے گا, تو اپنی ضرورتیں کم کرنی چاہیے. آئیے تنگی رزق کا ایک اور سبب سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ عزوجل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ تعالیٰ عزوجل قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا اور اگر ناشکری کرو تو میرا عذاب سخت ہے. یعنی شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل تمہارے رزق کو مزید بڑھائے گا۔ تو تنگی رزق کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ شکر ادا نہ کرنا۔ جب ہم ٹھیک ہوتے ہیں، ہمارے رزق میں برکت ہے، گھر خوشحال چل رہا ہے، سب کچھ، تو کیا ہم لوگوں کو بتاتے ہیں؟ بلکہ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں بھائی نہیں بتاؤ، نظر لگ جائے گی، لوگوں کو مت بتاؤ۔ عام طور پہ یہ خیال پایا جاتا ہے۔ اچھا، جب حالات خراب ہے تب ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے بتانا ہے، اور جب حالات صحیح ہے نہیں بھائی نظر لگ جائے گی نہیں بتاؤ۔ ہمارے منہ سے الحمدللہ کا لفظ نہیں نکلتا کہ اللہ کا شکر ہے ہم ٹھیک ہیں۔ یعنی ناشکری آج معاشرے میں سرایت کر رہی ہے، یعنی جس کو دیکھو ناشکری والی باتیں بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا، حالات صحیح بھی ہوتے ہیں تب بھی بتاتے نہیں ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے یہی امپریشن دیا جائے نہیں بھائی میرے حالات خراب ہیں۔ تو پھر ظاہر ہے حالات خراب ہونے ہیں، پھر رزق میں برکت کس طرح ہوگی جب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کریں گے؟ تو روایتوں میں آتا ہے کہ نعمتیں جنگلی جانوروں کی طرح بھاگ جاتی ہیں، نعمتیں جنگلی جانوروں کی طرح، اسے شکر کے کھونٹے سے باندھ لو، شکر کے کھونٹے سے باندھ لو۔ تو شکر کریں گے، شکری یہ نعمتوں کے زوال کا سبب ہے، نعمتیں ہاتھوں سے چلے جائیں گی، بے برکتی ہوں گی۔ آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں، اور کون سے ایسے اسباب ہے کہ جس سے ہمارے رزق میں بے برکتی آتی ہے؟ فراز
بزرگوں نے تو اس پر کافی کلام کیا ہے اور مختلف اسباب بیان کیے ہیں کہ تنگی رزق کے کون کون سے اسباب ہیں۔ بنیادی سبب تو جس کو ہم پہلے بیان کر چکے کہ وہ گناہ ہے۔ اگر بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا تو امید ہے کہ اس کے رزق کے اندر برکت ہوگی۔ اسی طرح ایک اور توجہ آپ نے دلائی کہ ناشکری سے اپنے آپ کو بچایا جائے، یہ نعمت کی حفاظت کا ایک طریقہ ہے۔ بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ اتنے بڑے عالم کیسے بن گئے، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب بھی مجھے علم کی کوئی نئی بات سیکھنے کو ملتی تھی میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا۔ تو نعمت باقی بھی رہتی تھی بلکہ اس میں اضافہ ہوتا تھا۔ اسی طرح بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جیسے وضو کیا یا منہ وغیرہ دھوتے ہیں تو اس کو اپنے آنچل سے یا اپنے آستین سے اس کو پونچھ دینا، یہ بھی تنگی رزق کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح ٹوٹی ہوئی جو کنگھی ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے سے بھی تنگی رزق ہوتا ہے۔ اب یہ بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں، اب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ یہ کون سی حدیث میں ہے کون سی آیت میں ہے۔ بزرگوں کے اپنے مشاہدات ہوتے ہیں، ان کے اپنے تجربات ہوتے ہیں جو وہ آگے جو ہے وہ اپنے ماننے والوں کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ چراغ کو اپنے منہ سے اس طرح بجھا دینا، یہ بھی تنگی رزق کا سبب ہے۔ تو یہ بالوں کا چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی، ہم سمجھتے ہیں کہ گناہ تو نہیں ہے نا، اگر کر لیا تو کون سا ہم نے جو ہے وہ جرم کر دیا۔
دوری ہے نا، کون سیکھتا ہے، اس طرف تو آتے ہی نہیں، باتیں کرتے اتنی لمبی لمبی باتوں کی جگہ کہ رزق میں تنگی ہو گئی، یہ ہو گیا۔ بھائی آپ تھوڑا علم حاصل کریں نا، آپ رزق میں برکت کے اسباب پڑھیں، رزق میں بے برکتی کے اسباب پڑھیں، اور ان سے گریز کریں کہ جس سے بے برکتی جن چیزوں سے آتی ہیں، خاص طور پہ بڑی بڑی چیزیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدکاری تنگ دستی کا سبب بنتی ہے۔
آپ نے روایت تو پڑھی ہے لیکن اصل میں ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ یار ہم تو اس طرح کا کام نہیں کرتے نا، تو ہمارے ساتھ پھر کیوں اس طرح کا معاملہ ہے؟ بعض اوقات جو ہے وہ آنکھوں سے گناہ ہو رہا ہوتا ہے، آنکھوں کا معاذ اللہ گناہ سرزد ہو رہا ہوتا ہے لیکن توجہ نہیں ہوتی، جب بعض اوقات اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہوتا، بعض اوقات اپنے آپ کو یوں کہتے ہیں کہ اب اس سے بچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، بھائی حالات ایسے ہو گئے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، اپنے آپ کو ہر طرح کی جو ہے وہ جو حدیث میں فرمایا گیا جس کو بدکاری فرمایا گیا اس سے اپنے آپ کو بچائیں، تو یہ بھی تنگی رزق کا سبب بنتا ہے۔ اسی طرح غیبت کے حوالے سے بھی علماء نے فرمایا کہ جو غیبت ہے یہ بھی تنگی رزق کا سبب بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہماری کون سی محفل اور مجلس ہوتی ہے تو غیبت سے خالی ہوتی ہے، ایک بڑی تعداد ہوتی ہے کہ دو تین افراد چار افراد بیٹھ جائیں تو کسی نہ کسی کی جو ہے وہ برائی لے کر ہی بیٹھیں گے، تو شاید وہ محفل جو ہے نا ان کی پوری ہوگی۔ بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات ایسے چل رہے ہوتے ہیں جو ان کو کسی کی غیبت پر ابھار دیتے ہیں۔
بالکل،
یعنی کہیں بھی جاؤ تو وہی ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، وہاں جاؤ تو وہ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے، تو اپنے آپ کو مجبور سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس گفتگو کے اندر انوالو نہیں ہوں گا تو شاید پتہ نہیں لوگ کیا سمجھیں گے کہ بھائی یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آیا۔ تو یہ دیکھیں شریعت کا معاملہ بڑا نازک ہے، ہمیں تو شریعت نے یہ حکم دیا کہ کسی کی برائی ہو رہی ہو تو وہاں اگر روک سکتے ہو تو روکو، نہیں روک سکتے تو وہاں سے اڑ جاؤ، اٹھنے کا حکم دیا گیا، نہ یہ کہ آپ کہیں کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے اور اس میں مزید انوالو ہو جائے۔ تو غیبت کرنے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، چاہے گھر کے اندر ہوں، چاہے باہر ہوں، چاہے دوستوں کے ساتھ ہوں، چاہے وہ حالات اس طرح کے بنے ہوئے ہوں، کریٹ کر دیے گئے ہوں، اپنے آپ کو لوگوں کی غیبت سے بچائیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کی غیبت کی وجہ سے آپ کے رزق کے اندر تنگی ہو رہی ہو۔
بالکل بالکل ایسا ہی ہے۔ اور فراز بھائی اسی ضمن میں ایک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، ایاکم والربا، فَإِنَّهُ يُورِثُ الْفَقْرَ، یعنی سود سے بچو کہ یہ تنگ دستی لاتا ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں آج کل سود عام ہوتا جا رہا ہے، اس کا ایک بڑی وجہ ہے نکمہ پن۔ ہمیں جو ہے انٹرٹینمنٹ کے نام پر نہ جانے کیا کیا دے دیا گیا ہے، 24 گھنٹے اس کے لیے کم پڑ جاتے ہیں، یعنی راتوں کی نیندیں نہیں ہو پاتی ہماری، تو اسی لیے پھر سستی، گھر پہ پڑے رہنا جناب، کام نہیں کرنا، اور کام نہ کرنا ہو تو پھر آسان سا طریقہ یہ سوچتا ہے کسی کو، جو ہے نا جناب 10 لاکھ دے دو، مہینے کے جو ہے نا 30,000 آتے رہیں، 40,000 آتے رہیں۔ تو یہ حرام ہے اس طرح فکس کر دینا کہ جناب 10 لاکھ پہ 3,000، یا 10 لاکھ پہ 50,000، یا 10 لاکھ پہ 10,000 وغیرہ جو بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ یہ سود ہے، اور اس سے رسک میں تنگی آنی ہی آنی ہے، یعنی سود کا تو اتنا بڑا گناہ ہے معاذ اللہ کہ احادیث جو ہے سود کے عذابات، اور احادیث مالا مال ہے جس میں سود کے عذابات وغیرہ ذکر کیے گئے، ایسی بے شمار احادیث آپ کو مل جائیں گی۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، ہمارے یہاں تو عام ہے، یعنی چاہے وہ سود بینک کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ سود اس طریقے سے ہو کہ کسی کو پیسے دے دیے اور ہر مہینے پیسے وصول کیے جا رہے ہیں غلط شرائط کے ساتھ، سود عام ہوتا جا رہا ہے آج ہمارے معاشرے میں، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے تنگی رزق کا۔ آئیے اب ہم آتے ہیں رزق میں برکت کیسے ہو، ایسی چیزیں جو رزق میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا، اور ہر تنگی سے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ سبحان اللہ، استغفار اگر کر لے انسان، استغفار استغفر اللہ، اگر استغفار کا ورد ہی کر لے اور دل سے استغفار بھی کر لے، اللہ تعالیٰ عز و جل سے مغفرت چاہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور جیسا کہ احادیث میں ذکر ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معصوم ہونے کے باوجود جو ہے دن میں 70-70 بار استغفار جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے، تو ہمیں بھی استغفار کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اور کون سے ایسے اسباب ہیں فراز بھائی کے، جس پر عمل کر کے ہم اپنے رزق میں برکت پیدا کر سکتے ہیں؟
ایک اور بنیادی سبب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، صدقہ جو ہے یہ رزق کے اندر برکت لے کے آتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ صدقے کے لیے آپ کو کروڑ پتی ارب پتی ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کی جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق آپ خرچ کریں گے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ بلکہ ایک بزرگ کا قول مجھے بڑا پسند ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو کسی کا رکھتا نہیں ہے۔
اللہ،
آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے آپ کو دگنا تگنا ملے گا، اور یہ ہمارے تجربات ہیں، کئی لوگوں کے تجربات ہوں گے کہ آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس سے بڑھ کر عطا فرمایا۔ بعض اوقات تو ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، یعنی بندہ سوچ نہیں رہا ہوتا کہ مجھے یہاں سے بھی مل جائے گا، اچھا اتنا مل جائے گا، لیکن الحمدللہ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بندہ اپنے صدقے کے سائے کے اندر ہوگا، اور جو صدقہ ہے یہ بندے کو قبر کی گرمی سے بھی بچاتا ہے، قیامت کی تنگی اور آزمائش سے بھی بچائے گا۔ تو رائے خدا میں جو ہے وہ خرچ کرنے کا ذہن بنائے۔ اچھا، آج کل جیسے حالات ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی تنگی ہے، ہم کہاں سے خرچ کریں، کہاں سے دیں، تو میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا کہ اس کے لیے بہت زیادہ پیسے والا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کمال ہی اسی کے اندر ہے کہ جب آپ کے جو ہے وہ حالات تھوڑے سے نرم گرم چل رہے ہوں، اس وقت آپ جب رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں نا، تو وہ زہر نفس کو مارنا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب رزق کی فراوانی ہے تو اگر 10-15 ہزار اپنی ذات پر خرچ کر دیے، 2-4 ہزار غریب کو دے دی، تو اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کے حالات تنگ چل رہے ہوتے ہیں، اس وقت جب آپ کا نفس آپ کو روک رہا ہوتا ہے رائے خدا میں خرچ کرنے سے، وہ یقین کریں کہ جب آپ رائے خدا میں خرچ کریں گے نا، آپ کو دلی اطمینان اور سکون نصیب ہوگا، اور پھر جو رب تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی وہ دیکھنے والی ہوگی۔
اور حدیث شریف میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ عز و جل کے عزت و جلال کی قسم کہ صدقہ کرنا مال میں کمی کا باعث نہیں بنتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہی کافی ہے، لیکن سرکار جو ہے اس میں تاکید کے لیے اللہ عز و جل کی قسم ارشاد فرما رہے ہیں کہ صدقہ کرنا تمہارے مال میں کمی کا سبب نہیں بن سکتا، اس سے برکت ہی برکت ہونی ہے۔ تو بہرحال اگر برکت چاہتے ہیں تو غریبوں کا حصہ نکالیں، اللہ عز و جل کی مخلوق کا حصہ نکالیں، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کا حصہ نکالیں، انشاءاللہ عزوجل اللہ عزوجل آپ کے مال میں برکت دے گا۔ جامع الاحادیث میں ایک بڑی پیاری روایت نقل کی گئی، بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک اعرابی نے سوال کیا کہ میں رزق میں کشادگی چاہتا ہوں. حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمیشہ باوضو رہو تمہارے رزق میں فراخی آئے گی. اچھا باوضو رہنے کے ویسے ہی بے شمار فضائل ہے. آپ وضو کر لیں, جب تک وضو رہے گا نیکیوں کا میٹر چلتا رہے گا. جب وضو کرنے سے پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, وضو کرنے سے سیلف کانفیڈنس حاصل ہوتا ہے, خود اعتمادی حاصل ہوتی ہے, تو وضو کرنا بے شمار برکات کا سبب ہے اور ساتھ ہی ساتھ رزق میں برکت کا بھی سبب ہے باوضو رہنا. اور اس کے علاوہ بے شمار ایسی روایتیں ہیں, ایسے نسخے ہیں, ایسے جو ہے وظائف ہے جو رزق میں برکت کا سبب بنتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے سنا رزق میں برکت کیسے کی جا سکتی ہے, رزق میں بے برکتی کن معاملات سے ہوتی ہے, اس کے اسباب کیا ہے. تو آئیے ہم پروگرام کے اختتام کی طرف آتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل ابھی جو ہے نیاز کی جائے گی, اور اس سے پہلے انشاءاللہ عزوجل ہم جو ہے نعت شریف سنیں گے. حافظ زبیر انشاءاللہ ہمیں نعت سنائیں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. میں نثار تیرے کلام پر ملیوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. بخدا خدا کا یہی ہے در, نہیں اور کوئی مفر مقر. بخدا خدا کا یہی گتر, نہیں اور کوئی مفر مقر. جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو, جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. صلو علیہ وآلہ, صلو علیہ وآلہ. اور تیرے آگے یوں ہے دبیلتے فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبے لتے وہ سہا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں
وعليه صلوا عليه وعليه كرم الحاج دے دول رضا پڑھے اس بلا میں میری بلا کرمت حل دول رضا پڑھے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پا رائے نا نہیں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ.
الحمدللہ ہم نے نعتیہ کلام سنا. آئیے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. اور آج جو میں نے آپ کو پروگرام کے شروع میں عرض کیا کہ جن بزرگ کی ہم نیاز کر رہے ہیں, آئیے ان کا پورا نام اور کچھ احوال سنتے ہیں. حضرت ان کا نام جن بزرگ کا میں نے آپ کو بتایا, ان کا نام پورا نام حضرت سیدنا لال شہباز قلندر محمد عثمان مروندی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں. آئیے ان کے بارے میں سنتے ہیں. ساتویں سن ہجری کی ایک دوپہر ڈھل چکی تھی اور درویشوں کا قافلہ باب الاسلام سندھ میں ایک جگہ پر جو ہے نا رکا. اچھا وہ جگہ گڑھ تھا گناہوں کا, بدکاریاں عام تھی, حرام کام عام ہو رہے تھے. اچھا یہ درویش رات جیسے ہی ہوئی سونا چاہا تو گانے باجے شروع ہو گئے. کسی درویش نے امیر قافلہ سے کہا کہ حضرت یہ جگہ ہمارے لائق نہیں, یہاں سے چلے جائیں, بہتر یہی ہے کہ یہاں سے نکلتے ہیں, یہ بدکاروں کی جگہ ہے. لیکن امیر قافلہ نے فرمایا ہم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے بلکہ ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے. اچھا اب اگلی رات درویش یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ بازاروں میں کل جیسی رونق نہ تھی, دوسری طرف برائی کے اڈوں پر بھی اوس پڑ چکی تھی. ایک دن ساری عورتیں جمع ہوئی اور کہنے لگی جس دن سے یہ درویش یہاں آئے ہیں کاروبار تو ٹھپ ہو گیا ہے, انہیں یہاں سے نکالو ورنہ ہم بھی بھوکے مر جائیں گے. چنانچہ وہ ان درویشوں کے پاس آئیں اور کہا بابا آپ صوفی لوگ ہیں, یہاں آپ کا کیا کام ہے, یہ گناہوں کی جگہ ہے, یہاں سے چلے جائیں, آپ کی وجہ سے ہمارا کام بند ہو گیا ہے. درویشوں کے امیر قافلہ نے فرمایا ہم یہاں جانے کے لیے نہیں آئے, اب تو ہمارا مزار ہی یہاں بنے گا, البتہ اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہے تو تم یہاں سے چلی جاؤ. امیر قافلہ کا جواب سن کر انہیں پریشانی لاحق ہو گئی. چنانچہ بڑے بڑے زمیندار اور رؤسا یہاں تک کہ خود راجہ بھی ان کے گناہوں میں شریک تھا, لہٰذا انہوں نے راجہ کو شکایت کر دی. راجہ نے اپنے سپاہیوں سے کہا درویشوں سے کہو یہاں سے چلے جائیں ورنہ انہیں زبردستی نکال دیا جائے گا. راجہ کا حکم پاتے ہی سپاہی درویشوں کے قافلے کی طرف روانہ ہوئے. ابھی قریب ہی پہنچے تھے کہ اچانک ان کے پاؤں زمین نے پکڑ لیے. سپاہیوں نے قدم اٹھانے کے لیے بہت جتن کیے مگر بے سود. انہوں نے واپس پلٹنے کی کوشش کی تو زمین نے پاؤں چھوڑ دیے. سپاہی گھبرا کر واپس لوٹ گئے. وہ عورتیں حیرت میں ڈوبی یہ منظر دیکھ رہی تھی. ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی اور وہ دلی طور پر ان بزرگ کے ہاتھوں پر توبہ انہوں نے کی اور ایمان لے آئی, دائرہ اسلام میں آ گئی. اور انہیں دیکھا دیکھی اس علاقے کے مردوں نے بھی, کئی لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ بزرگ, یہ امیر قافلہ کون تھے؟ یہ تھے سیدنا لال شہباز قلندر محمد عثمان مروندی رحمتہ اللہ تعالی علیہ. سادات کرام کے مذہبی گھرانے سے آپ کا تعلق تھا. آپ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت سن 538 ہجری بمطابق 1143 عیسوی میں آذربائیجان کے قصبہ مروند میں ہوئی. اس مناسبت سے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو مروندی بھی کہا جاتا ہے. آپ سید تھے اور آپ کا شجرہ نسب سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملتا ہے. تو آئیے اس عظیم ہستی کی لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی انشاءاللہ عزوجل ان کا فاتحہ پڑھا جائے گا, فاتحہ خوانی ہوگی.
اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, اجاک نعبد و اجاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد, الله الصمد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. یا مالک و مولا, یا رحم الرحیمین, یا ربنا, یا ربنا, یا ربنا, یا ربنا, یا مالک و مولا, جو کچھ پڑھا گیا, نیاز کی گئی, اس کا ثواب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. ان کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام, تمام صحابہ کرام, خاصتاً خلفۂ راشدین کو پیش کرتے ہیں, اہل بیت اطہار کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا مالک و مولا تمام تابعین, تبا تابعین, تمام اولیاء کاملین کو, خاصتاً حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. خاص طور پہ سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. اس کا ثواب تمام مومن و مومنات, مسلمین و مسلمات جو اس دنیا سے جا چکے اب جائیں گے, سب کو پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کی برکت سے ہمارے رزق میں برکت عطا فرما, ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. یا اللہ ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے میٹھے مدینے میں موت, جنت البقیع میں مدفن, اور جنت الفردوس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ وقاسم رزقه سیدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعین الطيبین الطاهرین برحمتك یا ارحم الراحمین. ناظرین کرام, آپ اجازت چاہتے ہیں انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ, نئے سلسلے کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. وما علینا الا البلاغ.
ثواب اعمال کا میرے تو پہنچا ساری امت کو.